الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
درود بيتكم محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
درود به محمد وعلى آله. ذکر امام ہے اور میرے اور آپ کا عقیدہ ہے کہ امام کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، محفل ان کے حضور میں ہے انشاءاللہ. اپنے امام کے حضور ان کے اجداد طاہرہ کی اس غم انگیز تاریخ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور بالاخص ان کی جد طاہرہ کے حضور تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد. جو موضوع ہمارے پاس ہے جس کے اوپر ہمیں آرائز پیش کرنے ہیں، وہ انتہائی حساس موضوع اس محفل کی مجلس کی مناسبت سے بھی، آج کی تاریخ کی مناسبت سے بھی جو گزر گئی، اور خاص کر آج کل کے حالات کی مناسبت سے، یہ کہ آیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اطراف میں رہنے والے سارے لوگ ایک سطح میں نہیں تھے، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. دسیوں روایات موجود ہیں ہمارے پاس کہ نبی اکرم کے زمانے سے لے کر آخری امام کے زمانے تک درود بھیجے، جو ہزاروں اصحاب ہمارے پاس موجود ہیں ان سب کے اپنے درجات ہیں. ان کے اندر مثلاً کوئی حضرت سلمان فارسی کی طرح ہیں، کوئی معنوی علوم کے اندر حضرت ابو حمزہ صومالی کی طرح ہیں، بعض لوگ مادی علوم کے اندر جابر ابن حیان کی طرح ہیں، بعض لوگ علم کلام کے اندر حشام بن حکم کی طرح ہیں، بعض لوگ روایات اور فقہ میں یونس ابن عبد الرحمن کی طرح ہیں. تعداد بہت طولانی فہرست ہے، ہر ایک اپنے فن کا ماہر نظر آتا ہے، اور ایک ایک فن کے اندر کئی کئی درجات قابل تصور ہیں. اب یہاں پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم غیبت کے اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک تڑپ ہے کہ اپنے امام کے کسی کام آ جائے. حقیقت یہ کہ ہم اپنی معرفت میں کمی کی وجہ سے یہ طے نہیں کر پائے ابھی تک کہ ہم اپنے امام کے کیا کام آئیں گے، لیکن ایک تڑپ رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں کہ شاید کسی کام آ جائے. بس یہ تڑپ ہے کہ مولا کچھ ایسا ہو جائے کہ کسی منصب پر کسی درجے میں کسی مقام پر آپ کے کسی کام آ جائے. اب اس بات کو کیسے سمجھا جائے کہ جو ان کے اطراف میں رہنے والے لوگ ہوں گے ان میں درجات ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس بات کا سمجھ دینا کہ ان میں درجات ہیں کسی فکری اور علمی عیاشی کے لیے نہیں ہے کہ ہم ایک علمی فکری عیاشی کے تحت چند گتھیوں کو حل کر لیں کہ ان میں درجات ہیں یا نہیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا درجہ کون سا درجہ ہے اور میں نے کس درجے تک پہنچا. یعنی اگر کوئی بھی علم عمل کے دائرے سے باہر نکل رہا ہے اور علم کا محور عمل نہیں ہے تو کیسا شجر ہے جس میں کوئی ثمر نہیں ہے. وہ علم جو ہے نہ صرف یہ کہ کسی فضیلت کا سبب نہیں بنتا بلکہ وبال جان ہے, مزید وبال ہے, مزید وزر ہے, مزید بوجھ ہے. ظاہر ہے کہ ہم لوگ یہاں پر ثواب اور امام کے قرب کے ہدف کی خاطر یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. ہم یہ چاہیں گے کہ کچھ ایسا کام ہو جائے جس سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, کس درجے پر پہنچنا پسند کریں گے میں اور آپ, اور اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے تقاضے کیا رہیں گے, کہ کام کیا کرنا ہے. یعنی ہم میرے جیسے آدمی کے لیے, اور اس بات کو کہنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ معمولاً میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک خاص جو فضا حاکم ہوتی ہے اس فضا کو کسی رسمیت سے باہر نکال دوں, آفیشیل پوزیشن سے باہر نکال دیتا ہوں. میں اس خاطر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو میری کوشش ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ درجے کتنے ہیں. میری کوشش تو یہ ہے کہ میری 43 سال عمر کے بیت گئے ہیں, اب تک میں نے کون سا درجہ لیا, اور اگر میری زندگی میں کچھ ایام باقی ہیں تو کس درجے تک پہنچ سکتا ہوں, اس درجے تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, اور یہ مجلس ایک بہانہ ہے, ایک طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے جب قمر صاحب نے حکم فرمایا کہ بولنا ہی ہے تو ٹھیک ہے بولنا ہے, تو انسان وہ بولے جس سے سب سے پہلے خود اسے فائدہ ہو. میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں انسان کا خود غرض ہونا جائز ہے کہ انسان یہ خود غرضی دکھا دے کہ مجھے کیا ملے گا. یعنی میں آپ کی خدمت میں 40 منٹ آرائز پیش کروں اور آپ کے لیے ہوں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے نہیں بھی ہوتے, ان کے لیے ہوتے ہیں جو سننے والے ہیں بھی نہیں. بعض اوقات تو یہ مشکل پیش آ رہی ہے, یعنی بولنے والا نہ اپنے لیے بولتا ہے نہ سامعین اور مخاطبین کے لیے بولتا ہے, بلکہ ان کے لیے بولتا ہے جنہوں نے سننا ہی نہیں ہے. درحقیقت اس ستم کی وجہ سے گزشتہ 25-30 سال میں قوم کے کردار میں کافی تنزلی آئی ہے کہ ہم ان کو سنانے میں مشغول رہے جو سننا نہیں چاہ رہے تھے, اور جو سننے آئے تھے ان کے کام کے لیے ہم نے کوئی بات نہیں کہی. نتیجہ یہ ہوا کہ سامعین اپنی جگہ پہ رہ گئے اور غائبین نے تو سننا ہی نہیں تھا, تو نہیں معلوم کس کو فائدہ ہوا. آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ گزشتہ 25-30 سال میں ہماری بنیادی خطابت سے کس کو فائدہ ہوا. اب کوشش یہ کرنی ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو کچھ بھی بولیں گے وہ اس لیے بولیں گے کہ پہلے ہمیں اپنی ذات کی ترقی کے لیے کیا کرنا ہے. اور اس دوران میں خدا متعال کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خدا اس علم کی نورانیت کو خود بخود بڑھا دیتا ہے. اور اسی دوران میں ایک استفادے کا امکان بھی اگر بن سکے تو وہ بن جایا کرتا ہے. خدا متعال سے اس دعا کے ساتھ کہ خدا متعال ان درجات کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اپنے مولا کے حضور ایک بار پھر ہدیہ درود ارسال فرمائے. یوں احساس ہوتا ہے کہ اس بات کا شعور حاصل کرنے کے لیے یا اس شعور کو احیاء کرنے کے لیے کہ امام کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کے درجات ہیں, وہ درجات کیا درجات ہیں, ہم نے کس درجے تک پہنچنا ہے, پہلے ہمیں اپنی حقیقت پہچاننی پڑے گی ہم کون ہیں. اور اس بات کا شعور اگر حاصل کرنا ہے انسان کو کہ میں کون ہوں, اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں کس زمان اور مکان کے اندر, کس ظرف کے اندر اپنے سفر کو طے کر رہا ہوں. ہم لوگ ایک سفر طے کر رہے ہیں, ظاہر ہے یہاں پہ دنیا میں آئے ہیں اور 40-50 سال 60 سال 70 سال جس کی جتنی زندگی ہے اس کو گزارنے کے بعد کہیں اور جائیں گے. یہ ظرف جس کا ایک حصہ یہ 60 سال ہے, یہ ظرف کیا ہے, کس قسم کا ظرف ہے. یہ ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے, مکان بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے یہ ظرف زمانی اور درحقیقت بلند تر از زمان یہ کیا ہے, جس میں ایک حصہ ازلیت سے ہے اور دوسرا حصہ ابدیت پر ہے. آپ تصور نہیں کیجئے گا کہ ہم ازلی اور ابدی نہیں ہیں, ہم یقیناً ابدی ہیں. انسان ابدی ہے, انسان جز وقتی نہیں ہے. آپ اور میں دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں, ہم لوگ ابد کے لیے خلق ہوئے ہیں. یہ ہمارا ظرف ہے, ہم ایک ازل سے ہیں اور ایک ابد کی طرف جا رہے ہیں. اب پیچھے ازل سے کیا لائے تھے کہ اس درجے میں آئے, اور اس درجے سے کیا لے کر جائیں کہ ازل اور ابد میں کامیابی نصیب ہو جائے. یہ اصل مشکل ہے, اصل مشکل یہاں پر. کاش ہمیں یہ شعور حاصل ہو جائے اور اس شعور پر ایمان حاصل ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات انسان کو شعور ہوتا ہے لیکن اس کا شعور اور اطمینان اس درجے پہ نہیں ہوتا جس پہ خود بخود عمل صادر ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے کہیں پر بھی آمنو کے بعد سوائے عمل الصالحات کے کچھ استعمال نہیں کیا. قرآن کریم نے جہاں کہیں لکھا ہے آمنو, اس کے فوراً بعد اگلا جملہ صرف عمل الصالحات. اس کا مطلب ہے قرآن کریم کی لغت میں, اس کے لغت نامے میں ایمان وہ حد درجہ اطمینان ہے جس کے بعد عمل کا صادر ہونا قطعی ہے, وہ عمل سے دور نہیں ہے. قرآن کریم کے نزدیک ایمان وہ درجہ اطمینان ہے جس کے بعد عمل قطعی ہے. اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں صاحب ایمان ہوں عمل میں کوتاہی کرتا ہوں, قرآن کریم کے لغت نامے میں قابل قبول نہیں ہے. قرآن کریم کے لغت نامے میں قابل قبول نہیں ہے, چونکہ آمنو و عمل الصالحات. بس یہ ایک مسئلہ ہے کہ میں اور آپ شعور حاصل کریں کہ ہم ازلی ہیں اور ابد کی طرف جا رہے ہیں, اور یہاں سے ہم کچھ لے کر اپنی ابد کو آباد کرنے کے لیے جائیں گے. دوسرا مسئلہ یہ کہ اس پر ہمیں اطمینان ہو جائے. اب اگر یہ طے ہو گیا کہ ہاں ہم ازلی اور ابد کی طرف جا رہے ہیں, اور یہاں سے ہم نے کچھ راہ اور توشہ لینا ہے, توشہ راہ لینا ہے اور جانا ابد کی طرف ہے, سوال یہ کیا لینا ہے, کیا لے کر جانا ہے. اگر یہ طے ہو جائے کہ کیا لے کر جانا ہے, تب مجھے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے اپنے امام سے کیا نصیب ہونا ہے. کیونکہ اگر میں اس مشکل کو حل نہ کر پایا کہ مجھے یہاں سے جو بہترین چیز لے کر جانی ہے وہ کیا ہے, تو میں اس گستاخ کی طرح رہ جاؤں گا جو جواہر فروش کے پاس جا کر گھاس مانگ لیتا ہے. میں وہ گستاخ بن جاؤں گا. پہلے مجھے یہ طے کر لینا چاہیے مجھے یہاں پہ کرنا کیا ہے. جب یہ طے ہو جائے کہ مجھے یہاں پر یہ کرنا ہے, یہ لے کر جانا ہے, تب میں اس کے پاس جاؤں جو جان خریدتا ہے اور کچھ دیتا ہے, اور اس سے کہوں کہ مولا میرے پاس جو قیمتی ترین چیز ہے وہ جان ہے, میں دینے آیا ہوں, اور مطالبہ اس چیز کا ہے جس سے بڑھ کر کچھ نہیں, مطالبہ اس چیز کا ہے. تو اب ہمارے پاس دو بنیادی سوال ہیں, وہ یہ کہ اصحاب امام کے درجات کیسے بنیں گے. اس معرفت کی بنیاد پر بنیں گے جو انہوں نے ازلی اور ابدی نظام میں نظام کو سمجھ کر حاصل کی ہوگی. انہوں نے ازلی اور ابدی نظام کو سمجھ لیا, انہوں نے کچھ معرفت حاصل کی, اور اس معرفت کے نتیجے میں ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں اپنے مولا سے لینا کیا ہے. جب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں اپنے مولا سے یہ لینا ہے, اب ان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا ہمیں دینا کیا ہے. یعنی آپ کسی بھی دکان کے اندر اگر پہنچتے ہیں تو اس دکان کے اندر آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کیا لینے آئے ہیں, اس کے حساب سے قیمت تیار کریں گے. آپ کیا لینے آئے ہیں اس کے حساب سے آپ قیمت تیار کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے مولا. یقیناً شاید ہمارے پاس کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی جس کے نتیجے میں یہ غلطی ہوئی ہے, ہمیں یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, زمین و آسمان میں فساد جاری ہوا ہے لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے. ہم نے کوئی غلطی کی ہوگی, کوئی کوتاہی کی ہوگی, ورنہ یہ نہیں غلطی, یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال خدا غلطیوں سے محفوظ کرے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے مولا. اگر میں کسی دکان میں پہنچا ہوں اور اس دکان میں بہت کچھ بک رہا ہے, اور मैं दुकानदार से कहना चाहता हूं कि मैं कुछ पे करना चाहता हूं, कितना पे करूं? मेरे ख्याल में दुकानदार सबसे पहले ये पूछेगा कि इसके ऊपर मबनी है कि तुम्हें चाहिए क्या है,
क्या कहले बाबा,
फिर हम तुम्हें बताएंगे कीमत कितनी है। सही, तो आप पहले ये ना सोचें कि मैं अपने इमाम के पास क्या लेके जाऊं, पहले ये सोच लें मुझे अपने इमाम से क्या लेना है। जितनी बुलंद चीज चाहिए उतनी बुलंद चीज देनी पड़ेगी, अलबत्ता हद फुकरा और हद फुकरा के दरमियान, यानी ये फकीर जो दे सके उसकी हद में जो बुलंद है, इस एतराफ के साथ कि फकीर क्या दे सकता है, फकीर के पास देने के लिए है ही क्या। लेकिन इसकी बारगाह में चूंकि करीम है, कलील भी कसीर है, कलील देने पर भी कसीर नमाज देता है, या मन यक़बुल अल-यसीर व याफू अनिल कसीर, बारगाह करीम है। अब आसानी यह है कि बारगाह करीम है, मुश्किल यह है कि निजाम आदल है। बारगाह करीम है ये इत्मीनान दिलाता है कि करीम से मिलेगा, निजाम आदल है, बेहिसाब नहीं देंगे, कुछ ना कुछ मुलाहिजा होगा। एक आराबी नबी के पास आया और कहने लगा कि अल्लाह के नबी, आप कयामत के बारे में फरमाते हैं, कयामत के दिन जो हिसाब लेगा वो बराह रास्त खुदा होगा या उसका कोई और होगा? नबी ने फरमाया खुद होगा। कहा कि ऐसा तो नहीं होगा कि हिसाब किसी फरिश्ते के सुपुर्द कर दे कि वो लेगा? फरमाया नहीं, हिसाब खुदा खुद देगा। यह आराबी मुस्कुराया, कहने लगा फिर मेरा काम बन जाएगा। नबी ने पूछा क्यों? कहने लगा मैं करीम को जानता हूं, करीम थोड़े से पे भी खुश हो जाता है। मैं करीम को जानता हूं, कहने लगा करीम थोड़े से खुश होता है, करीम उज्र कबूल कर लेता है। मैं जानता हूं मेरे पास ज्यादा नहीं है लेकिन मैं माजूर हूं, उसके हुजूर उज्र पेश कर सकता हूं। तो अगर करीम ने हिसाब लेना है काम निकल आएगा। अब मैं सोचता हूं दर दर एक करीम है, मौला करीम है, खानदान करीम है, वारिस खानदान करीम है, एक उम्मीद है कि हिसाब सख्त नहीं लेंगे, अपनी बारगाह के अंदर हकीर लोगों को भी कबूल कर लेंगे। इन सिर्फ मुश्किल ये है कि चूंकि निजाम आदल है, ऐसा नहीं हो सकता कि हर आने वाले को सब कुछ दें वरना आदल से बाहर हो जाएगा। इससे थोड़ी सख्ती एहसास होती है कि अब पहले ये देखना है हमने अपने इमाम से चाहना क्या है। चंद जुमला के सिलसिले में अराज पेश होंगे आपके खिदमत में, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले। एक बात यह है कि बड़ी दरगाह पर और साहिब करामत के सामने हकीर का मुतालबा करना गुस्ताखी है, हकीर का तलब करना बहुत गुस्ताखी है। बदकिस्मती ये है कि हम शायद इस मौजू को बहुत अच्छी तरह अभी तक नहीं समझ पाए, लिहाजा कसरत से उस करीम के सामने दुनिया तलब करते हैं, जबकि हमें सोच लेना चाहिए था कि अगर दुनिया की कोई हैसियत होती खुद तो खुदा इस करीम खानदान पर दुनिया बहुत कुछ देता और ये करीम खानदान इस दुनिया को कबूल कर लेता, इसने कबूल नहीं किया। लिहाजा हमारे पास रिवायत मौजूद है कि फरिश्ता नबी के पास आया और उसने कहा कि अल्लाह ने पूछा है, बता तेरी रजा क्या है, पूछा है कि आप बादशाह होकर नबी बनना चाहते हैं या फकीर होकर नबी बनना चाहते हैं? जो भी इंतखाब करें दर्जे में कोई कमी नहीं है, बादशाह बनकर नबी बनेंगे, फकीर होकर नबी बनेंगे, जो भी इंतखाब करेंगे दर्जे में कोई कमी नहीं है। फरमाया मैं बादशाह बनकर फक्र के मर्तबे को छोड़ना नहीं चाहता, मैं बादशाह बनकर फक्र के मर्तबे को छोड़ना नहीं चाहता। अल फक्रो फख्री, अलबत्ता ये दुनिया के लिए भी है और शायद दुनिया के लिए कम वजूद के हकीकत पर है कि वजूद है मुमकिन वजूद सिवाय फख्र इला वाजिबुल वजूद की कुछ भी नहीं है, मुमकिन वजूद सिवाय वाजिबुल वजूद के सामने फकीर होने की कुछ नहीं है। बहरहाल ये एक दास्तान है कि उनके सामने बस दुनिया तलब करना गुस्ताखी है, लेकिन चूंकि उनका दर करीम है گستاخ ان کی درگاہ پر آتے تھے وہ سزا نہیں دیتے تھے چونکہ جانتے تھے کم علم ہے, کم علم کی گستاخی کو اوپر صبر کر لیا کرتے تھے. لہذا میں اور آپ کثرت کے ساتھ ان سے دنیا مانگتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں, اور وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ کیا ہم نے کربلا کی تھی دنیا دینے کے لیے, وہ یہ بھی نہیں پوچھتے. عاشق کو تو خود ہی پوچھ لینا چاہیے تھا کہ آیا ابو الفضل کا پرچم دنیا لینے کے لیے, لیکن ہم لیتے, البتہ اس فکر کے ساتھ لیتے ہیں کہ اگر دنیا بھی مانگنی ہے تو اس در کے سوا کہیں اور جانے میں بے عزتی ہے. اگر دنیا ہی مانگنی ہے, اتنی کمی آئی گئی ہے ہمارے اندر کہ ہم دنیا مانگتے ہیں, تو وہ بھی اسی در سے مانگنی چاہیے, اس کے علاوہ کہیں اور جائیں گے تو بے بسی ہوگی, بے عزتی ہوگی. تو بھارت دنیا اتنی حقیر ہے کہ ان کے در سے دنیا لینا بہت قلت ہے, فہم کی قلت ہے, شعور کی قلت ہے, معرفت کی قلت ہے. اب کیا لے, جنت لے لیں, جنت. اچھا جنت پہلے یہ دیکھنا پڑے گا ہم جنت کہتے کس ہیں. اگر جنت حور و قصور ہے, انار و انگور ہے, پھر اس جنت کی حقیقت بہت پست ہے. ایک آدمی انار کھاتا ہے اس کی طبیعت خراب نہیں ہوتی, ایک آدمی دنیا میں انار کھاتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. میں ایسا انار چاہتا ہوں جس کو کھانے سے میری طبیعت خراب نہ ہو. ایک آدمی گوشت کھاتا ہے, کثرت سے کھاتا ہے, دنیا کے اندر طبیعت خراب ہوتی ہے, مجھے ایسا گوشت چاہیے جس کو کھانے سے طبیعت خراب نہ ہو. اگر میری جنت یہ ہے تو اس میں اور دنیا پرستی میں صرف زمانے کا فرق ہے. دنیا چھوٹی ہے, جنت بڑی ہے. ایسی جنت امام سے طلب کرنا وہی دنیا پرستی ہے مدت کے فرق کے ساتھ, ٹھیک ہے. یعنی ایک میں قلت ہے, ایک میں کثرت ہے, ایک میں وقت کی قلت ہے, اس میں وقت کی بے انتہا لامحدود وقت, اور اس میں مثلا ہر چیز کی قلت ہے دنیا کے اندر, اس چیز میں اس جگہ پر ہر چیز کی کثرت ہے. یہاں پر کچھ نقص ہے استفادے میں, وہاں پر استفادے میں کوئی نقص نہیں ہے. بس پھر یہ جنت وہی دنیا ہے. پھر یہ طلب کرنے کی چیز بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مانگا جائے کہ ہم وہاں پر یہاں پہنچیں. اور سوال یہ ہے کہ کیا مانگا جائے. اور ایک اور مشکل یہ ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا آخرت کی سمجھ بڑھ گئے کہ آخرت میں جا کر کچھ مانگا جائے. ہم یہ نہ کریں, پہلے یہ سوچیں دنیا میں رہتے ہوئے کیا مانگا جائے. چونکہ یہاں پر ایک قانون ہے, جو آپ دنیا میں کمائیں گے اس کے حساب سے آخرت میں قطعاً مل جائے گا, چاہے آپ چاہیں چاہے آپ نہ چاہیں. ان ہماری چاہت یہاں تو اثر دکھا سکتی ہے کہ دنیا میں کیا چاہیے, یہ اثر نہیں دکھا سکتی کہ دنیا سے میں یہ لے کر جاؤں اور وہاں پر وہ مل جائے, یہ نہیں ہوگا. اس کا قانون طے شدہ ہے, جو دنیا سے یہ لے کر جائے گا اس کو وہ ملے گا, اصول طے شدہ ہے. اس پہ آپ کی چاہت کا اثر نہیں ہوگا. آپ کی چاہت کا اثر پہ یہ ہو سکتا ہے کہ مولا مجھے دنیا میں یہ چاہیے. اب دنیا میں کیا چاہیے؟ دنیا میں دولت چاہیے, طاقت چاہیے, شہرت چاہیے. ان سب کو انہوں نے خود ٹھکرایا ہے. اور میں ایک جملہ اپنے لیے عرض کرتا ہوں, وہ یہ کہ امیر المومنین کی متعلقہ سے ازدواج کرنا انتہائی غلط ہے. اب کوئی احمق امیر المومنین کی متعلقہ سے ازدواج کرنے کی کوشش نہ, اور اس کا بھی خطبہ نکاح پڑھنے کے لیے پھر مولا کے در پہ پہنچے, یہ انتہائی اہانت ہے. انی طلقتک ثلاثا, اس کے بعد میں اس سے ازدواج کرنا چاہوں اور اس کے خطبہ نکاح مولا امیر المومنین سے پڑھوانے کے لیے جاؤں, یہ بہت حماقت ہے, یہ بہت ہی دیوانگی ہے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہاں پہ رہتے ہوئے یہ لینا دنیا کی طاقت, دولت, شہرت, اس میں تو کوئی کمال نظر نہیں آتا. اچھا اب سوال یہ اور کیا لیا جائے. ان تین سے باہر آ گیا پھر امام ختم ہو گیا. اب کیا لیں, مولا سے کیا لیں یہاں پر. ہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, کچھ پرسرار علوم ہے دنیا کے اندر, وہ طلب کر لیں. مثلا ہمارے پاس علم اعداد ہے, علم جفر, مختلف علوم ہیں, علم کیمیا, علم سیمیا, مختلف عناوین لیتے ہیں, علم لینیا, یہ سب کچھ ہے. آئے یہ طلب کرنا ہے, ہم دنیا سے تو گزر گئے نا, ہمیں بل گیٹس نہیں بننا امام سے لے کر, صحیح. اب کیا لینا ہے؟ علم جفر و عداد لینا ہے, کیمیا سیمیا لیمیا لینا ہے, کیا لینا ہے؟ غیب کے پردوں کو چاک کرنا ہے, کیا چاہیے؟ یہ بنیادی ترین سوال ہونا چاہیے تھا ہمارے لیے. جو در اہل بیت پر جا رہا ہے پہلے یہ تو معلوم کرے کہ مجھے چاہیے کیا ہے, کیا لینے جا رہا ہے. البتہ ابھی ہم تو صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا لینے جا رہے ہیں, قیمت بعد میں طے ہوگی. یہ وہ بعد میں طے کریں گے کہ جو تم لینے آئے ہو اس کی قیمت کیا ہے. بہرحال یہ سب ممکن ہے, یہ سب ممکن ہے کہ مثلا کوئی آدمی کسی طریقے سے اس در تک رسائی حاصل کرے اور ان سے کہے کہ مولا مجھے علم جعفر چاہیے, مل سکتا ہے, کوئی مشکل کام نہیں. ہمارے پاس ایسا ہوا ہے, واقعات بہت زیادہ ہیں اس کے بارے میں, مستند بھی ہیں, کہ مثلا کوئی آدمی بہت گڑ گڑایا, ایک جاہل تھا دنیا کے اعتبار سے, پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا, لوگوں کو قرآن کریم پڑھتا دیکھتا تھا, بہت پڑھتا تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا, توانائی میں نہیں ہے, اب بوڑھا ہو گیا ہوں, اب طاقت نہیں رہی ہے. بہت ایک دفعہ گڑ گڑایا اور اپنے آپ کو اپنے مولا کے حضور میں پاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا مجھے قرآن کریم کا علم دے. سمجھتے ہیں صرف پڑھنا چاہتے ہو, سمجھنا بھی چاہتے ہو؟ کہتا ہے مولا میرے لیے پڑھنا کافی ہے. نہیں جانتا تھا بیچارہ, کہنے کا میرے لیے پڑھنا کافی ہے. مولا نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھو گے. صبح کو اٹھتا ہے جاہل بالکل, الف بے پہننا پہچاننے والا, قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہے بڑے بڑے مراجع کے پاس. اچھا اب کریم کے ساتھ معاملہ یہ کہ اب جتنا مانگتے ہیں وہ تھوڑا بڑھ کے دیں گے. اس نے مانگا تھا صرف پڑھنا, مولا نے اس کو ایک اور طاقت دے دی. قرآن کریم سے استخارہ دیکھتا تھا جبکہ آیت پڑھ نہیں سکتا تھا, اچھا برا بتا دیتا تھا, اچھا برا بتا دیتا تھا. اس کے ساتھ انتہا یہ تھی کہ یہ آدمی, اس آدمی کے امتحانات بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں. انتہا یہ تھی کہ ایک کتاب دیتے تھے عربی میں, ایک جیسی عربی لکھی ہوتی تھی اور یہ جاہل انگلی رکھ کے بتا سکتا تھا ادھر سے ادھر تک قرآن ہے, ادھر سے ادھر تک قرآن ہے, جبکہ الف بھی نہیں جانتا تھا. اس جگہ تک پہنچا دیا ہے امام نے, اس سے زیادہ مانگا نہیں اس نے. بہرحال انہوں نے جو مانگا تھا اس سے زیادہ دیا, لیکن یہ ایک علیحدہ مسئلہ. تو آپ کی میری پہچان کیا ہے, معرفت کیا ہے؟ ایک واقعہ موجود ہے, دو افراد نجف اشرف میں, دو سادات گھرانے سے تشریف فرما تھے, علماء عرفا. ایک آدمی آیا ان کے پاس کہنے لگا کہ میں نے اپنے مولا کے حضور کسی طریقے سے درخواست بھیجی ہے اور میری درخواست چھٹے امام کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے, درود بھیجے گا ان کی ذات مولا. کہتے درخواست قبول ہوئی ہے اور میں نے تین درخواستیں بھیجیں, حقیقت یہ کہ تیسری جو اس کی درخواست تھی وہ میرے ذہن سے نکل گئی, لہذا میں بیان نہیں کر پاتا. پہلی یہ تھی کہ مجھے معاش کی کوئی مشکل پیش نہ آئے, امام نے قبول کی. دوسری یہ تھی کہ مجھے علم جفر مل جائے, امام نے قبول فرمائی, علم جفر دے دیا. کہنے لگا اس علم جفر کی روشنی میں کل دوپہر میرا انتقال ہونا ہے, کل دوپہر میرا انتقال ہونا ہے, اور میرے پاس یہ جو علم جفر ہے یہ کچھ ایسا ہے کہ میں کسی اور کو دے سکتا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے یہ علم جفر کسی قابل کو دے کر جاؤں. آپ دو کے پاس آیا ہوں, آپ کی چہروں سے نجابت نظر آ رہی ہے, آپ کو, آپ میں سے کسی ایک کو یہ دینا چاہتا ہوں, آپ میں سے کس کو دوں؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ ہمیں علم جفر نہیں چاہیے. تو ہمیں علم جفر نہیں چاہیے. کہنے کا آپ جانتے ہیں کہ یہ چھٹے امام کا ہدیہ ہے اور آپ منع فرما رہے ہیں. کہنے کے ہاں ہمیں پھر بھی نہیں چاہیے. اس نے ایک جملہ پوچھا, کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے جس کے ہوتے ہوئے یہ نہیں چاہیے؟ یعنی اتنا تو یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ حساب کتاب میں کوئی اتنا احمق نہیں ہو سکتا کہ اتنی قیمتی چیز کو چھوڑے, سوائے یہ کہ اس کے پاس اس سے قیمتی کوئی چیز ہو. اس سے پوچھا کہ آپ دو کے پاس وہ کون سی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے اس سے بے نیاز ہیں؟ فرمایا ہمارے پاس ان کا دیا ہوا علم توحید ہے. ہمارے پاس ان کا دیا ہوا علم توحید ہے. ہم صاحب توحید ہیں, ہم توحید کو پہچانتے ہیں, ہمارے اندر اس توحید کی بنیاد پر صفات بنی ہوئی ہیں, اس کے مقابلے میں جفر کچھ نہیں ہے. اور یہ بھی انہی کے در کا دیا ہوا. یہاں سے مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی عادات کی معرفت حاصل کرے تو اس کی طاقت عادات کی طاقت کے برابر ہے, اگر کوئی کیمیکلز کی معرفت حاصل کرے تو اس کی طاقت کیمیکلز کی طاقت کے برابر ہے, اور اگر کوئی خدا کی معرفت حاصل کر لے, اگر کوئی حجت خدا کی معرفت حاصل کر لے, سمجھ میں آیا یہ وہ چیز ہے جو مانگنے کی ہے, یہ مانگنے کی ہے کہ اللہم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک, اللہم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک, اللہم عرفنی حجتک فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِينِ, کہ اگر تو نے مجھے حجت کا کی معرفت نہ دی تو میں دین میں گمراہ ہو جاؤں, ختم ہو جاؤں. یہ مانگنے کی چیز ہے کہ خدا نمتال سے معرفت مانگی جائے. اس کائنات میں عظیم الشان موجودات ہیں, اس کائنات کا ایک مالک ہے, اس مالک نے اپنی ملکیت کو خلافت کے ذریعے سے ایک اور کے سپرد کیا, وہ اس دنیا کا حاکم ہے. اگر کوئی اس کی معرفت حاصل کر لے یہ کمال ہے, اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہے. یہ مانگنے کی چیز تھی. اگر ہم یہ مانگ لیتے اور اس میں آگے بڑھ جاتے تو پھر ہمیں کیمیا شیمیا کی ضرورت نہیں تھی, پھر ہمیں جفر و عادات کی بھی ضرورت نہیں تھی, اس سے بڑھ کر ہمارے پاس تھا. وہ فارسی میں کہتے ہیں ست کے آمد نمد ہم پیچھے ماس, سو اگر ہمارے پاس آ گیا تو نوے تو پہلے ہی ہے, سو ہے تو نوے کیوں نہیں ہوگا. یہ وہ چیز تھی ہمیں مانگ لینی تھی. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس کے مشتری ہیں, گاہک ہیں, اس کی قیمت کتنی ہے؟ اگر آپ دنیا کے خریدار ہیں, دنیا کی قیمت دنیا کے کم ہی رہے گی, اتنی زیادہ قیمت نہیں رہے گی. اگر آپ حق کے خریدار ہیں اس کی ایک قیمت ہے, اور اگر آپ معرفت حجت کے طلبگار ہیں, یوں احساس ہوتا ہے سارے درجات اسی پر ہیں, درجات سب کے سب اسی پر ہیں. کون اپنی معرفت میں کہاں پہنچا ہے؟ اچھا اب سوال یہ آیا معرفت لفاظی ہے؟ میں خیال میں کوئی ادنا فکر رکھنے والا بھی اس کو قبول نہیں کرے گا کہ معرفت لفاظی ہے. معرفت الفاظ کا کھیل نہیں ہے, اصل معرفت علم کی گتھیاں بھی نہیں ہیں, نہیں ہونی چاہیے معرفت. نہ لفظ ہونا چاہیے نہ فکر ہونی چاہیے, سوائے شہود کے کچھ نہیں ہونا چاہیے. معرفت شہود ہونی چاہیے, اس سے کم پر جو کچھ بھی ہے ناقص ہے, اس سے کم پہ سب کچھ ناقص ہے. بس علم ناقص ہے, لفظ بھی ناقص ہے. بس جب علم اور لفظ اس پیمانے میں ناقص ہیں جو خود بہرحال قیمت رکھتے ہیں تو ان کے انداز کی کیا حیثیت ہے؟ بس اس خطابت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بس آپ کی شاعری کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر شہود سے کم ہے. اگر معرفت شہود کی حد میں پہنچ رہی ہے قیمت ہے, اس سے کم پہ کچھ نہیں ہے. اس سے کم پہ یا لفظ ہے یا علم ہے, میں نے عرض کیا دونوں کی اس کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں. بے نفس ہی کچھ قیمت رکھتے ہوں گے لیکن اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. یہ وہ مقام ہے جس تک ہمیں پہنچنا ہے. اچھا اب پھر وہی سوال, یہ درجات اعصاب ہیں, معرفت کی بنیاد پر ہیں, شہود اس کی علامت ہے. جس میں شہود زیادہ ہے اس میں اطمینان بے پناہ ہے. میں زیادہ کہہ کر اس کی تحقیر نہ کروں گا, بے پناہ ہے, اطمینان اور یقین بے پناہ ہے. اور جہاں کہیں آپ اور میں اپنے اندر اطمینان اور یقین کو کم پائیں یقیناً اس بات کی علامت ہے کہ ہم شہود سے محروم ہیں. شہود سے محروم. اچھا, شہود کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس کا ہونا نہ ہونا مشکوک بن سکے. علم مشکوک ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہو اور مجھے پتہ نہ ہو کہ جو کچھ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. لفظ مشکوک ہو سکتا ہے کہ میں اعلیٰ پائے کا شاعر ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ اس سے بہتر ممکن ہے یا نہیں ہے. شہود مشکوک نہیں ہے, شہود بہت واضح ہے, اس کے اندر شک و تردید کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ قطعی منزل ہے جس کے اوپر کسی کو فائز ہونا چاہیے تھا, اور بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اس معاملے میں انتہائی پسماندہ ہے, انتہائی پسماندہ. ہم لفظ اور علم میں گم ہیں, ہم نے اپنے راستے کا انتخاب صحیح نہیں کیا, ہم اس سے بہت پیچھے رہ گئے جو ہمیں پہنچ جانا چاہیے. اب شہود کیسے ممکن ہے؟ باری دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. عرض آپ کی خدمت میں کہ فکر اور علم میں بہت نقص ہے, اس سے کوئی چیز طے نہیں ہو پائے گی. جو مقام ہے وہ صرف شہود ہے, اور شہود میں تشکیق تردید نہیں ہے, سب کا سب یقینیات میں سے ہے, اس کا اطمینان بے پناہ ہے. یہ ہمیں طلب کرنا ہے. اگر یہ طلب کرنا ہے اس میں ایک مشکل ہے. لفظ طلب کریں کہ اچھی شاعری ہو جائے, علم طلب کریں کہ علم کے موتی بھی گھیر دوں, یہ سب آسان. ایک دفعہ دے دیتے ہیں معمولاً نہیں لیتے. شہود میں ایسا نہیں ہے. شہود دیں گے اور ہر دینے پر ایک امتحان دیں گے, کسی بھی مرحلے پر محروم کر دیں گے, کسی بھی مرحلے پہ محروم کر دیں گے. اس کے اندر یہ مشکل ہے. یہ شاعری نہیں ہے, یہ علم بھی نہیں ہے. اس کے اندر مشکل یہ ہے کہ اگر ایک لمحہ غلط ہے اس پر محرومیت مہینوں کی ہے. اس میں سزا فوری ہے اور قطعی ہے, اس میں کوئی امکان نہیں. یہ وہ چیز ہے جو طلب کرنے کی ہے, یہ وہ منزل ہے جہاں پہنچنا ہے. اب اگر کوئی اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے کیا پیش کرے, کیا دے کہ کچھ لے. ہاں, آپ کو دنیا چاہیے تو بہت آسان آسان چیزیں دے سکتے ہیں. آپ کو کچھ اور چاہیے, کوئی شہرت طاقت چاہیے, آپ بہت مختصر چیزیں دے کر اس معاملے کو نپٹا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں وہ لیں جو ابو حمزہ نے لیا ہے, وہ لیں جو حضرت سلمان فارسی نے لیا ہے, اب قیمت بہت بڑی ہے. اب قیمت آسان نہیں ہے, کیا چیز دینی ہوگی. یہاں پہلی بات تو یہ کہ جان سے کم پہ تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرحلے میں جان دینے پر جسمانی شہید ہے, جو ہر لمحے میں جان دے وہ مقام شہود پر. جو ایک دفعہ جان دے دے وہ جسمانی شہید ہے, جو بار بار جان دے وہ مقام شہود پر. یہ وہ کرنے کا کام ہے, یہ وہ کرنے کا کام ہے. ہر ہر لمحے میں جان دے, دکھائے کہ میں تسلیم ہوں, میں سوائے بندے کے کچھ نہیں, میں ہوں ہی نہیں, میں صرف آپ ہوں. بس میں ہوں ہی نہیں, میں صرف آپ کا ارادہ ہوں. ختم. کاش کو یہاں پہنچے, تسلیم محض ہوں, اور ان سے یہ کہے کہ جو آپ کا حکم ہے. ہماری پسند ناپسند ختم ہو گئی. یہ خود مراحل ہیں کہ ایک موقع پہ انسان احساس کرتا ہے کہ میں ہوں اور میں پسند کروں اور مولا سے کچھ کہوں. ایک موقع پہ کہتا ہے کہ نہیں میں ہوں, میں پسند نہیں کروں گا جو وہ کہیں, اور ایک موقع پہ کہتا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں, میں کون ہوتا ہوں جو پسند کرے یا نہ کرے, ہوں ہی نہیں. کاش کو اس جگہ پہنچے, اگر اس جگہ پہنچے پھر کام آسان ہے, پھر معاملہ ختم ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس جگہ پہنچے گا کیسے, اتنی بڑے مقام ہے اس کے اوپر پہنچنا کیسے ہے. اس کے پہنچنے کا ایک راستہ, سادہ راستہ مختلف لوگوں نے بیان کیا ہے. یہ جتنے بھی عرفا ہمارے پاس ہیں جو مثلا اس صدی کے اندر رہیں یا گزشتہ صدیوں میں رہیں, ان لوگوں نے اپنے اپنے ذاتی تجربے بہت کیے ہیں. ان لوگوں نے مجموعی طور پر اہل بیت کی ہدایت میں رہتے ہوئے اپنے ذاتی تجربوں سے بہت سارے راستے کھولے ہیں اور نئے آنے والوں کو حق کے انتخاب دیا ہے کہ تم کس راستے کا انتخاب کر کے چلنا چاہو. تمہارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اب ہر کوئی اپنی ظرفیت کے مطابق ایک راستے کا انتخاب کر رہا ہے. یہاں پر مثال کے طور پر یہ آغا بہودینی جو کراچی میں تشریف فرما ہے, ان کے تایا آیت اللہ بہودینی بزرگ کہلائے جاتے ہیں قوم میں, بہت بڑے عرفا میں سے اور بڑے پہنچے ہوئے صاحب مقام عرفا میں سے. ایک موقع پر اپنی تقریر کے اندر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو میرے جیسے ابتدائی طالب علم میں جو اس راستے کے اوپر چلنے کی فکر میں ہیں کہ کیسے اس کے اوپر قدم اٹھانا ہے, ان کے لیے جملہ ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم اور ہمارے اطراف میں آگ ہی آگ ہے. غور سماعت فرمائیے گا, ہم اور ہمارے اطراف میں آگ ہی آگ ہے. اگر ہم اپنی آگ بجھائیں, دوسروں کی آگ سے بچیں اور ان کی آگ بجھائیں, تب دل پر خدا کی طرف سے علم کا فیض نازل ہوگا. اگر ہم اپنی آگ بجھائیں, دوسروں کی آگ سے بچیں, پھر ان کی آگ بجھا دیں, تب افاضہ علم ہوگا. اگر افاضہ علم ہو گیا, پھر آغا بہجت ایک جملہ ارشاد فرما دیتے, کہتے تھے کوئی استاد کے نہ ہونے کی شکایت نہ کرے, اگر کوئی خدا کے راستے پر چلے تو در و دیوار استاد ہے. عرفا کے تجربوں کو ملا لیں تو پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اگر میں اپنی آگ کو بجھاؤں جو ظاہر میری شہوتوں کی آگ ہے, میرے غضب کی آگ ہے اور میرے وہم کی آگ ہے, عروج السعادہ, عروج السعادہ معراج السعادہ کا ترجمہ, اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, قوۂ شہویہ, قوۂ غضبیہ, قوۂ وہمیہ, اور ان سب کے مقابلے میں قوۂ عقلیہ. تو اگر میں ان تین آگوں کو بجھانے میں کامیاب ہو گیا, قوۂ غضبیہ, قوۂ شہویہ اور قوۂ وہمیہ, اگر اپنی آگ کو بجھا لیتا ہوں اور اپنی آگ کو بجھانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی لگائی ہوئی آگ سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہوں, تو دوسروں کی مثال کے طور پر غیبت میں دوچار نہیں ہو رہا, دوسروں کی دنیا پرستی کے بچھائے ہوئے دام میں نہیں پھنستا, دوسروں کے پھیلائے ہوئے غیظ و غضب کے دام میں ان سے انتقام لینے کے لیے نہیں جاتا, اگر ان کی آگ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہوں, پھر تیسرے مرحلے میں اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہوں کہ ان کی لگی ہوئی شہوتوں اور غضبوں اور وہموں کی آگ کو بجھانے لگوں, تب میرے سینے پر حفاظت علم ہونا چاہیے. اور اگر وہ علم ایک دفعہ نازل ہونا شروع ہو گیا, اب صرف ایک امتحان رہ جائے گا, وہ یہ اس علم پر عمل ہوا یا نہیں ہوا. اگر اس نازل ہوئے علم پر عمل ہوا, مزید علم نہیں ہوا, رابطہ منقطع, دوبارہ سے شروع ہوگا. اپنی آگ بجھاؤ, دوسروں کی آگ سے بجھو, ان کی آگ بجھاؤ, تاکہ پھر علم آئے, پھر امتحان ایک رہ جائے گا, عمل ہوا یا نہیں ہوا. اگر عمل ہوتا رہا, علم آتا رہے گا, اور وہ علم ایسا ہوگا جو بقول آغا بہجت کے در و دیوار کو استاد بنا دے گا, در و دیوار کو استاد بنا دے گا. بس کوئی قلت استاد کی شکایت نہ کرے, کوئی غیبت کی شکایت بھی نہ کرے اس معاملے میں, چونکہ ہم جس کی غیبت کی شکایت کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر حاضر و ناظر کوئی ممکن ہے ہی نہیں.
اللہ اکبر, 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 اللہ اکبر,
کوئی شکایت ممکن نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس. استاد کا نہ ہونا عذر نہیں ہے, امام کی غیبت اس معاملے میں عذر نہیں ہے. اصل امام کی غیبت کس جگہ عذر ہے, کہاں پر شکوا ہے؟ اگر ہادی ہونے میں ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے تو پھر غیبت کا شکوہ کس بات کا ہے؟ غیبت کا شکوہ صرف ایک بات کا ہے, مولا جو خدمتیں کرنا چاہتا ہوں اس کا محل سمجھ میں نہیں آ رہا. اصل غیبت کا شکوہ یہاں پر ہے, اور کوئی شکوہ نہیں. نہ ان کی رحمتیں کم ہوئی ہیں کہ میں کہوں اب حاضر ہوں تو رحمتیں بڑھیں گی, کیونکہ رحمتیں ماننے والے پر کم نہیں ہوئی ہیں. ہاں دنیا کے اوپر حفاظ فیض میں اس کی تلخیوں کی وجہ سے, اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے قلت ہے, اور جب تشریف لائیں گے تو کثرت ہی کثرت ہے. لیکن جو ماننے والا اور چاہنے والا ہے اس پر حفاظ فیض میں قلت نہیں ہے, اس کی معرفت کے اوپر چاہتا تو حاصل کر لے گا. یہ ساری باتیں ہیں ہمارے سامنے. اب آپ آئیے بازار ولایت کے اندر اور اپنی جنس کا انتخاب کریں جو آپ نے خریدنی ہے, اور اس قیمت کو تیار کر لیں جو آپ نے دینی ہے. بازار لگا ہوا ہے, اس میں غیبت میں اور حضور میں کوئی فرق نہیں ہوا ہے درحقیقت. لہٰذا سید ابن طاؤس, سید بحر العلوم دونوں زمان غیبت کے مجتہدین ہیں, اور ان کے بارے میں عالم یہ ہے کہ ایک صاحب فضل جو ایک اور صاحب کرامت کے ساتھ مل کر مختلف علماء کی ارواح کو طلب کرتے تھے, جب ان دو کی ارواح پر پہنچے تو کہا ان کا آنا ممکن نہیں ہے. اس صاحب فضل نے صاحب کرامت سے درخواست کی کہ ان دو بزرگوار میں سے کسی ایک کی روح کو بلایا جائے, کہا یہ ممکن نہیں ہے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ سید ابن طاؤس اور سید بحر العلوم صرف امیر المومنین کی خدمت پر مامور, یہ دنیا میں آنا پسند نہیں کر رہے. ان کی ارواح چند ثانیوں کے لیے بھی دنیا میں آنا پسند نہیں کرتی, جبکہ یہ اصحاب غیبت ہیں. سید ابن طاؤس اصحاب غیبت میں سے, غیبت کے زمانے کے لوگ. بس کوئی غیبت کے زمانے میں رہتے ہوئے اس درجے قرب پہ پہنچ سکتا ہے, شکوا کس بات کا؟ کیا شکوا ہے؟ کیا عذر ہے؟ عذر و شکوا اپنی کمی اور کوتاہی کا ہے. سب نہ اس میں غیبت میں کوئی فرق ہے, نہ کوئی حضور میں فرق ہے. اب گریا پھر کس بات کا؟ گریا اپنی کوتاہی کا, کاش کسی قابل ہوتے. اصل گریا یہاں پر, یقین فرمائیے گریا فراق صرف گریا کوتاہی ہے, کچھ نہیں. اگر کوتاہی نہ ہوتی تو کبھی ظلم کیا تھا کہ نہیں آتے؟ کبھی ظلم کیا تھا؟ اگر ہم واقعا اہل ہوتے تو انہوں نے ارادہ کیا بھائی کہ غیبت میں رہیں گے ہمیشہ؟ کب ارادہ کیا؟ وہ تو خود منتظر اور اس کے ساتھ ساتھ منتظر ہے. وہ تو خود صاحب انتظار ہے, اس نے خود آنے کا وعدہ کیا ہوا ہے, پھر اس کس کا شکوہ شکایت ہے؟ لہذا ممکن ہے میں اور آپ اپنے علم اور شعر کے اندر کہیں کہیں کہ ہمیں شکوہ ہے کہ کب تشریف لائیں گے, لیکن اس قلب نادان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ تو تسلیم کب ہوگا؟ تسلیم کب ہوگا؟ ان کے آنے نہ آنے کا کیا شکوہ کر رہا ہے؟ لہذا میں سمجھتا ہوں یہ سارے شکوے اپنی ذات سے ہونے چاہیے کہ میں کب تسلیم ہوں گا امام کی بات بات کیا تھا, اور اگر تسلیم ہو جاتا یہ سب کچھ آسان تھا. اور ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں غلام ہونا چاہیے. غلام اپنے مالک سے بہت کم کہتا ہے آپ کب خدمت کے لیے بلائیں گے, وہ کہتا ہے میں تیار ہوں آپ جلدی بلائیں. غلام ہونا چاہیے, ہمیں خادم ہونا چاہیے. ہم اپنے امام کے حضور یہ کم کہیں آپ کب آئیں گے, آپ ان کے حضور یہ زیادہ کہیں گے مولا میری تیاری بڑھا دے, کسی میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہو جاؤں کسی طریقے سے. کاش ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے. تو ہم اگر مثلا کہہ رہے ہیں ہم غمگین ہیں, ہمارے دل میں غم ہے, نہیں معلوم ہم کس حد تک اس مقام کو درک کر پا رہے ہیں, یہ اس قلب غمگین کا سوچتے ہیں جو پردہ غیبت کے اندر غمگین ہے؟ اس کے غم کا کوئی ادراک ہے ہمارے اندر؟ اس کے غم کا شعور ہے؟ میں کبھی یہ سوچتا ہوں کربلا ہمارے لیے 1400 سال پہلے, ان کے لیے ابھی ہے. ان کے لیے کیا فرق پڑا؟ جو صاحب زمان و مکان ہے اس کے سامنے تو ابھی بھی گروہ نیاز پر چھد رہا ہے.
تازہ ہے کربلا کا غم، جتنا تو وہاں رہنے والے کے لیے تھا. لہذا خود فرماتے ہیں کہ اے میرے جد امجد، میں آپ کی یاد میں صبح شام خون کے آنسو ہوں. یہ خون کے آنسو 1400 سال پہلے واقعے پر نہیں ہے، یہ خون کے آنسو اس آیا پر ہے جو ان کے سامنے واضح ہے. خون کے آنسو میں مصائب اہل بیت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید بیان کرنے کے لیے ہمت چاہیے، جرأت چاہیے. انسان بہت سارے اوقات کسی سلیقے کی خاطر، کسی ادب کی خاطر بیان کرنے میں رک جاتا ہے کہ اسے بیان نہ کیا جائے، شاید گستاخی بن جائے، شاید سوء ادب ہو. بعض علماء اپنے عشق اہل بیت میں اتنا غرق ہو گئے، اتنا پگھل گئے کہ ان لوگوں نے بعض ایسی چیزوں کو بیان کرنا شروع کر دیا جو دوسروں کے اندر بیان کرنے کی طاقت نہیں رہی تھی. ان میں سے ایک استاد فاطمی نیا تھے، انہوں نے کچھ ایسے جملات کو بیان کرنا شروع کر دیا جو دوسروں میں قطعاً طاقت نہیں تھی. استاد فاطمی نیا انتہائی مستند ایران کے عالم ہیں، عرفا میں شمار ہوتے ہیں، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے شاگردوں میں سے ہیں علم عرفان کے اندر. میں آپ کی خدمت میں بس یہ ایک جملہ کہہ کر اپنے مسائل کو اختتام پذیر کروں گا، اور مطمئن نہیں کہ یہ جملہ انہوں نے کہا ہے کہ جو مستند ہے اور صاحب عرفان ہے. اس کی سند انہیں کے پاس ہوگی، میرے پاس اس کی سند نہیں ہے سوائے یہ کہنے کے کہ یہ یقیناً استاد فاطمی نیا نے کہا ہے. اس سند میں بس کوئی سند نہیں ہے. یہ جملہ بہت عجیب ہے. فرماتے ہیں جب بی بی دروازے کے پیچھے تھی اور وہ گھر ان پر گرا، تو پہلا جملہ جو فرمایا کہا یا مہدی ادرکنی. بس یہ جملہ تھا، فرمایا یا مہدی ادرکنی. نہیں معلوم کس کس امام نے کہا یا مہدی ادرکنی. پردہ غیبت تھا وہ امام، کس کس ندا کو سننے کے ساتھ موجود ہے.
سجاد من الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون. پروردگار آپ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. عشق اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہماری تمام نسلوں میں جاری و ساری فرما. دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو بہترین معرفت تو نے نصیب کی اپنے بندوں کو، اس میں سے ہمیں بھی سیراب فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے مشکلات میں ہیں، مصائب میں، پریشانیوں میں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار جن ظالموں نے سانح سامرہ انجام دیا، جن لوگوں نے امیر المومنین کے روزے پر بمباری کی، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے اصحاب کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کی بہترین خدمتوں کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے ان فقیروں کو جان سے بڑھ کر قیمتی کوئی چیز نہیں دی. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا بھی زندگی کا اختتام امام کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.